الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ولا تسألون عما كانوا يعملون. قابل قدر بزرگ و محترم بھائیو اور معزز سامعین، اللہ تعالی کا دین انسانیت کے تمام مسائل کے لیے اور انسان کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی جو مراحل پیش آتے ہیں ان کی رہنمائی پر دینی اسلام مشتمل ہے. دنیا میں بہت سارے ادیان ہیں، مذاہب ہیں، اور ہر دین اور مذہب والے کا یہ کہنا ہے کہ ہم حق پر ہیں، لیکن حق جاننے کے چند اصول ہیں جو اللہ نے یہاں بیان فرمائے ہیں. یہ گفتگو ایک ایسی قوم سے ہوئی ہے جو واقعتاً پیغمبروں کی اولاد تھے اور ان کے آبا و اجداد نیک لوگ تھے اور اپنے زمانے کے پیغمبر تھے، لیکن اولاد میں بہت زیادہ نقصان پیدا ہوا تھا اور ان کے عقیدے میں اور اعمال میں بری طرح تباہی مچی تھی. پیغمبر اسلام نبی آخر زمان کے زمانے میں ان کا اعتقادی بحران اور عملی خلیج اتنا بڑھ گیا تھا کہ انہیں بالکل ہی مسترد کر دیا اور انہیں کہا گیا کہ تمہارا دین اسلام سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں. یہ جنگ بڑی مشکل ہوتی ہے اور موجودہ زمانے میں تو اس کے لیے بڑا ساز و سامان اور بڑی ٹیکنالوجی اور ایٹمز درکار ہے. اس لیے مغربی ممالک نے مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی اور ان کو کہا کہ تم اور ہم اور سب ایک ہیں. پاکستان کے کچھ لوگ ایسی جگہ بھی بیٹھے رہے کہ وہاں مرزائی بھی بیٹھے تھے، ہندو اور گوتم بدھ والے اور سکھ بھی بیٹھے تھے، اور وہاں یہ تقریر ہوئی کہ مذاہب سب احترام کے لائے گئے اور ہم سب مذاہب کا احترام کرتے ہیں. یہ بات ایک مختصر سی ہے اور بہت مجمل ہے، اس کے پیچھے علمی تفصیل ہے. وہ یہ کہ احترام کس کو کہتے ہیں. مثلاً ایک آدمی ہے جو سرے سے مذہب نہیں مانتا اور دوسرا کسی مذہب کا قائل ہے، ان دونوں سے گفتگو میں فرق ہوگا. لا مذہب سے گفتگو بہت طویل و عریض ہوگی، اور جو مذہب والا ہے اور اس کے مذہب میں کوئی ٹیڑھ ہے ان کے ساتھ گفتگو میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے. اگر اس جملے کا یہ مطلب ہوتا تو شاید زیادہ خطرے والی بات نہیں ہے. اس وقت میں ان کا رد نہیں کرنا چاہتا، صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ مسلمان اتنے کمزور ہو گئے عالمی سطح پر کہ انہیں بٹھا کر اور تمام مذاہب کو ساتھ شریک کیا اور اوسلو میں ایک ایسے اجلاس میں ان کو شریک کیا اور ان سے کہلوایا گیا کہ آپ اور ہندو اور آپ اور سکھ نبی آخر زمان کو ماننے والے اور مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان رکھنے والے سب حق لوگ ہیں. اور وہ مجلس ایسی تھی کہ مسلمانوں کو اپنی یہ آن بچانی تھی کہ ہم جھگڑالو اور انتہا پسند نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے گھر میں لوگ جمع ہو جائے اور پھر وہ یہ مشہور کر لے کہ جو گھر والا ہے یہ بہت خطرناک آدمی ہے اور یہ ہر بات پہ جنگ کرتا ہے اور اس کے جنگ کرنے کے ساتھ ہی اس کو انسانیت سے نکالنا پڑے گا اور ہم اور آپ سب مل کر یہ اعلان کریں گے کہ یہ انسان نہیں ہے, یہ کوئی درندہ اور حیوان ہے. اور یہ بات اتنی مضبوط ہو جائے, اتنی پھیلائی جائے, اتنا اس کا شور کیا جائے اور اس کے بعد اس گھر کی ایک ایک چیز اٹھائے اور کہے کہ یہ ہم سب کی ہے یا نہیں, سب لوگ کہے کہ یہ ہم سب کی ہو, وہ بھی چپ خاموش رہے کیونکہ اس کو تو پہلے سے انجیکشن لگایا ہے کہ آپ بہت زیادہ شور کرنے والے ہیں اور جنگجو قسم کے آدمی ہیں. یہ باتیں بہت شروع سے رہی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ انبیاء اور مرسلین یا ان کے جو سچے تابعین ہوتے تھے وہ ان باتوں سے گھبراتے نہیں تھے. حدیث میں ہے کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ فرمانے لگے اور آپ نے دعویٰ کر لیا, آپ کے پاس وحی آئی اور اللہ نے آپ کو مامور کیا کہ قیامت تک جن اور انس کے آپ پیغمبر ہیں اور آپ انہیں اللہ سے ملائے اور یہ جو شرک اور کفر میں مبتلا ہے اس کو غلط کہا ہے, ان کے منع کریں. ایک آدمی ہے مکہ میں اور سارے لوگ وہی ہیں جن کو غلط کہا جاتا ہے. آپ پیغمبر کے عزم اور استقلال کا ذرا نظر ڈالیں. پوری دنیا میں 87 ملک ہیں جن میں مسلمان ہیں اور کچھ ملک تو ایسے ہیں جن میں مسلمان ہی مسلمان ہیں, لیکن جب مغاربہ کے سامنے یہ بیٹھتے ہیں اپنے دلائل اور براہین اور اپنی قوت پر شرمندہ ہونے لگتے ہیں, جو بہت افسوس کی بات ہے. عربوں میں یہ دستور تھا جب کوئی مہم شروع ہوتا, کوئی تحریک چلتی تو قبیلوں کے سرداروں کو پہلے جمع کیا جاتا, یہ ان سے ایک مشاورت ہوتی کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ درپیش ہے اور ہم اس مسئلے کو اٹھانا چاہتے ہیں, آپ لوگ ہماری مدد کریں, اور اس میں ایک دعوت ہوتی تھی. دعوت کو دعوت بھی اس لیے کہتے ہیں کہ خدا تعالی کی طرف کسی کو بلانے کے لیے آپ اسے کچھ بٹھا لیں اور کچھ کھلا بھی دیں. اور تبلیغ والے سمجھتے ہیں کہ گلیوں میں جا کے لوگوں کے گھروں پہ دستک دینا یہ دعوت ہے, اس لیے وہ روکی سوکی تبلیغ زیادہ جاندار نہیں ہوتی. ان میں بھی وہی جاندار لوگ ہیں جن کے خرچے ہیں, دسترخوان ہیں, جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے, لوگوں کے قلوب کو اور دل و دماغ کو بھی اپنانا پڑتا ہے. قرآن کریم میں رب العزت نے پیغمبر کو کہا ہے کہ اگر آپ روئے زمین کے خزانے خرچ کر دیتے ان لوگوں کے دلوں میں ایسی الفت نہیں ڈال سکتے جیسے میں نے آپ کے لیے ڈالی. اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ خرچ کرنا دین پر ضروری ہے اور خرچ کرنے سے بھی لوگ دین کے قریب آتے ہیں. خود حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر ایک دعوت کرتے تھے. بہت سارے مولوی مجھے کہتے ہیں کہ آپ یہ نہ بیان کریں, وہ اس کے عادی ہے کہ لوگ دعوت کرے وہ جا کے کھائے. اب میرا مذہب یہ ہے کہ نہیں, علماء دعوت کرے عوام آ کے کھائے. الحمدللہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ایک جگہ یہ ہے جہاں عید کے دن کچھ لوگوں کی دعوت ہوتی ہے اور ٹھیک ٹھاک دنیا ہوتی ہے. اس میں اللہ کا احسان اور فضل ہے, جسے یہاں معتکفین کی دعوت کہتے ہیں. بخاری شریف میں کہ حضرت نے عید پڑھا لی, عید سے فارغ ہوتے ہی چند آدمیوں کو اشارہ کیا کہ آپ گھر جائیں اور وہاں دیگ تیار ہے وہ لے آئے. دیگ اٹھا لائے اور عیدگاہ میں رکھا گیا. اس زمانے میں لوگ کم ہوتے تھے, عربوں کے ہاں خرچ کرنے کا بڑا زبردست رواج تھا اور مزاج تھا، اور دین کے لیے اخراجات کی ضرورت پیش آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر پر جو احسانات گنوائے ہیں ان میں یہ بھی ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، آپ کو دیکھا کہ آپ تنگ دست ہیں، آپ کے نکاح میں مکہ کی ایک رئیس خاتون دی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ بڑی مالدار تھی. دانی نے تاریخ وسیط میں لکھا ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے اس زمانے میں ملک کے 28 اطراف میں تجارت پھیلی ہوئی تھی. کچھ شعبوں کی تجارت پہلے آپ نے بھی فرمائی، اور کہتے ہیں لوگ کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی، اس نے کچھ سنا تھا کہ یہ مکہ میں ایک نوجوان پیدا ہوا ہے اور یہ پیغمبر ہے. وہ بڑی خاتون تھی، مشہور ہے کہ دو دفعہ بیوہ ہوئی ہے، لیکن بخاری کے مشہور شارع صفیری نے لکھا ہے اپنی شرح بخاری میں کہ آپ سے پہلے اس کی 3 شادیاں ہوئی، یہ چوتھی شادی تھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت تھی کہ بڑی ایک آزمودہ جہاندیدہ خاتون آپ کے گھر آئے، جو دنیا کے تکالیف اور شدائد کے مقابلے میں آپ کو صحیح تسلی و تشفی دے، اور آپ اتنے زیادہ خوش تھے ان سے کہ جب ان کا ذکر کرتے تھے تو آپ یک دم نگاہ اقدس نیچے کر لیتے تھے، سر جھکا لیتے تھے، کیونکہ آپ کی آنکھیں بہنے لگتی تھی. اور آپ پھر فرماتے تھے واللہ کانت فکانت، خدیجہ جیسی عورت دنیا میں نہیں ہو سکتی، لا الہ الا اللہ. اور یہ جو آپ کو اللہ نے کہا کہ آپ کو غنی کر دیا ہے، اس سے 4 اماموں میں صرف ایک امام ابو حنیفہ جسے اللہ نے سب سے بڑی سمجھ دی ہے وہ اس آیت کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کے مال سے خاوند مالدار ہوتا ہے، مالدار بیوی کے خاوند کو زکات نہیں دی جا سکتی اگرچہ وہ تنگ دست کیوں نہ ہو. جس طرح خاوند کے مال سے بیوی مالدار ہوتی ہے وہ تو سارے مانتے ہیں، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ آپ تنگ دست تھے اور ہم نے مالدار کر دیا، یعنی مالدار عورت کے آنے سے آپ بھی مالدار ہو گئے. دوسرا مسئلہ امام ابو حنیفہ نے اس آیت سے یہ نکالا ہے کہ مالدار بیوی فقیر خاوند کو زکات نہیں دے سکتی، اس کا خود اس تمول میں حصہ ہے آیت کی وجہ سے. اسی طرح مالدار خاون فقیر عورت کو بیوی کو زکات نہیں دے سکتا ہے، وہ خود نان نفقے کا پابند ہے اور اس کی بشری ضروریات اس کے ذمہ ہیں. لا الہ الا اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور سنادیدی قریش جنہیں کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے رؤسا، مالداران قبائل کے بڑے، ان سب کو دعوت دی. جب وہ سب شریک ہوئے اور کھانا کھایا گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ ہمارے ذمہ کوئی کام، دعوت کا کوئی مقصد ہوتا ہے، شریعت میں بھی بھئی یہ عقیقہ ہے، بیٹا مبارک ہو، یہ ولیمہ ہے، زوجین کی زندگی برکتوں والی ہو، یہ نئے گھر کی دعوت ہے، خیر و برکت رہے، بلا و آفات نہ رہے. کوئی بھی وجہ آدمی بیان کرتا ہے. ہمارے کراچی میں ایک بزرگ گزرے ہیں اور وہ اپنے وقت میں 37 ملوں کے مالک تھے، لیکن ان کی قمیض میں پیوند میں نے دیکھی، کیونکہ وہ سنت طریقہ ہے، کبھی نئی قمیض ہوتی ہے کہیں پس کے پٹ جاتی ہے، تو متکبرین کہتے ہیں کہ بس رکھو پھینکو کیا ہے اور کم ہے کمیز کیا. یہ پاپلین واپلین لٹے وٹے سب ان کے ہاں بنتے. لیکن میں نے دیکھا کہ باقاعدہ اس کو جالی لگائی گئی تھی, اس میں محنت کی گئی تھی, سوئی چلی تھی. ظاہر یہ کام کر کے لوگ کرتے, بیوی بیٹی بہو, اور وہ لوگ کرتے ہیں کہ جن کو دین و ایمان نصیب ہوا ہو. میں نے اپنے ایک ساتھی کو کہا کہ دیکھو 37 ملوں کا مالک اور اس کی قمیض میں ایک پیمان لگا ہوا ہے, یہ اتباع سنت میں. تو وہ یہاں کی دعوت کرتے تھے, ہم سب کو بلاتے تھے, بخاری شریف کے طلباء خاص کر, دور حدیث والے. اور پھر بڑے دھوم دھام سے اس دن اپنے تمام بیٹوں کو, پوتوں کو, نواسوں کو کالجوں سے اور کارخانوں سے روکتے تھے کہ ہمارے گھر علماء آئیں گے, طالب لوگ آئیں گے اور ان کے ہاتھ دھلاؤ. ایک دفعہ ہم نے اپنے طالب سے کہا تو مجھے کہا کہ نہیں, آج ان کو موقع دے تاکہ ان کے دل میں دینی طالب علم اور علماء کی عزت آ جائے کہ ہمارے بڑوں نے ہم سے ان کے ہاتھ دھلائے. کلام الملوک ملوک الکلام, متنبی نے کہا ہے بادشاہوں کی باتیں جو ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی. تو جس وقت ختم ہو جاتے تھے اور کھانا کھایا جاتا تھا اور انعامات بٹتے تھے, اس کے بعد ہم ان سے دریافت کرتے تھے کہ حاجی صاحب کوئی مسئلہ جس کے لیے ہم دعا کریں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہ دعا کریں کہ میرے بعد بھی میرے بیٹوں میں, پوتوں میں, نواسوں میں یہی کام جاری رہے, دینی مدرسے بنائیں, مسجدیں بنائیں, ان کو چلائے, علماء و طلباء کی خدمت کرے, اور یہ جتنا تسلسل عمل کا میں نے قائم کیا ہے یہ ختم نہ ہو جائے. فکر ارکس بقدر ہمت اوست, جس کو جس چیز کا درد ہو اور ضرورت ہو وہ اپنی اولاد میں اسی کو چاہتے. قرآن کریم میں ہے کہ زکریا علیہ السلام نے جو رب العزت کو کہا کہ مجھے بیٹا چاہیے, مجھے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے کہ وہ دین کا کام کر لیں گے. وہاں مفسرین نے ایک عجیب بات کہی ہے, مفسرین نے یہ کہا ہے کہ سب لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ اختیاری ہوتا ہے. آپ جتنے بیٹھے ہیں بڑے اچھے ہیں, ٹائم پہ آئے, آواز سنتے ہیں, لیکن کیا کسی مسئلے کا پریشر میں آپ پہ ڈال سکتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو لے کے اور اسی کے ساتھ زندگی گزارے؟ یہ بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے یا تو وفادار شاگرد ہوتے ہیں جو اپنے استاد پر جان چھڑکتے ہیں, اور ہماری دانش میں امت محمدیہ میں پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسی دو ہستیاں ہوئی ہیں, ایک امام ابو حنیفہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے قابل شاگرد اور حد درجے وفادار دیے, دوسرے ہندوستان کے شیخ الہند حضرت اقدس مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جن کے شاگرد مولانا اشرف علی, مولانا انور شاہ, مولانا حسن احمد مدنی, مولانا عبدالحق حقانی دہلوی, مولانا حسین احمد مدنی عبید اللہ سندھی, مولانا محمد صادق صاحب کھڈوی, یہ سارے کے سارے ایسے ایک جماعت ہے, دل کا امت انہیں, ایک پوری امت ہے. اگرچہ یہ مسئلہ علمی ہے اور یہ عوام اس کا تاب نہیں لا سکتے, لیکن مثال کے طور پر دیتا ہوں, پیش کرتا ہوں کہ خلیفہ منصور اور امام مالک ایک استاذ کے شاگرد ہیں. سبق کے دوران خلیفہ منصور زیادہ آگے تھے, امام مالک دوسری صف میں تھے. قدرت کو ایسا منظور تھا کہ منصور خلیفہ وقت بن گیا, بادشاہ بن گیا, اور امام مالک مدینہ منورہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے تھے اور امام بنے, اور ان کی خدمت میں غزہ سے شافی اور شیبان سے اور واسط سے امام محمد اور یحییٰ علیہ السیل جیسے لوگ آئے اور معطا پڑھنے لگے. معطا کو بڑی اہمیت حاصل ہوئی. معطا حدیث کی کتاب ہے جس میں 500 احادیث ہے, باقی صحابہ و تابعین کے فیصلے ہیں، قضایا ہے، فتوے. لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ ہر محدث نے پہلے یہ پڑھا قرآن کے بعد پھر آگے علم پڑھا، وہ بخاری نے بھی، مسلم نے بھی. تو ایک دن خلیفہ منصور بہت موڈ میں تھے اور خلیفہ منصور نے امام مالک کو کہا کہ اگر حضرت اجازت دے دے تو میں عالم اسلام کو پابند کرتا ہوں کہ سب لوگ اس کتاب کا درس دیں. آپ کو ابو حنیفہ کے شاگردوں کا زور دکھاتا ہوں. یہ مدینہ منورہ میں امام مالک کے گھر پر خلیفہ منصور بادشاہ مہمان تھا، اکٹھے ایک استاد سے پڑھے ہوئے بے تکلف ساتھی تھے. کہا آپ اجازت دے دیں تو میں عالم اسلام کو پابند کرتا ہوں حکومت کی طرف سے کہ اس کتاب کو سرکاری طور پر پڑھا کریں. تو امام مالک نے کہا کہ امیر المومنین یہ بات ٹھیک نہیں، اور ایسا نہیں کیا کرے. وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا لما؟ لأن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتشروا على بلدان وعند كل بلد احادیث. پیغمبر کے صحابہ پھیل گئے تھے پوری دنیا میں اور ہر شہر میں احادیث موجود ہے، صرف مدینہ سینٹر نہیں ہے، کوفہ اور بصرہ اور واسط بھی احادیث کے مراکز و معاہدے نے. تو الحمدللہ پیغمبر کی احادیث سب جگہ پہنچ چکی ہے، صرف معطا کی پابندی کی کیا بات ہے. جب خلیفہ منصور نے ذرا زیادہ زور دیا تو امام مالک نے کہا واصحاب ابی حنیفہ یضیعوہ. امام ابو حنیفہ کے شاگرد موجود ہیں، وہ چلنے نہیں دیں گے. بڑے قابل لوگ ہیں اور ہر ایک ان میں سے امام ابو حنیفہ کی طرح ہے، اور امام ابو حنیفہ نے صرف ان میں علم نہیں، علم کی غیرت ڈالی ہے. اور وہ ایک چیز کا جب مقابلہ کرتے ہیں پوری طاقت سے مقابلہ کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے جو سب سے بڑے شاگرد ہیں جو قاضی القضات ہیں، 30,000 قاضی ان کے قلم کے نیچے روزانہ حاضری لگاتے تھے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے. ان سے جب کوئی امام ابو حنیفہ کا مخالف اور دشمن کچھ بات کرتا کہ مجھے امام ابو حنیفہ کے بارے میں کچھ کہنا ہے تو امام ابو یوسف ایسا دیکھ لیتے تھے، جب ایسا دیکھ لیتے تھے تو تلوار ان کے قریب کر دی جاتی، اور جب ایسا دیکھ لیتے تھے تو جلاد قریب آ جاتا، بولنے کا ٹائم کم تھا. اس کے بعد اس شخص کو دیکھتے تھے اور کہتے اغسل فمک اولا بالماء الحار والصابون ثم قل ابا حنیفہ، پہلے اپنے منہ کو گرم پانی اور صابن سے کنگالو پھر ہمارے استاد کا نام لے. وہ تیرے جیسے نہیں تھے جیسے آپ نے لوگ دیکھے. یہ اس وقت جبکہ آپ سرکاری عہدے پر ہیں اور خلیفہ ہارون الرشید جام میں فالودہ اور پستے ڈال کر کھڑے ہیں کہ حضرت آپ کھائیں، تناول فرمایا. شہزادے بھی موجود تھے، نوکر بھی، لیکن خلیفہ نے کہا نہ 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 نہ، حضرت کو خود پیش کرنا ہے. حضرت نے کٹورا وہ جام لیا اور لینے کے ساتھ ہی لرز گئے اور تھر 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 آنسو گرنے لگے. لوگ بڑے حیران ہو، خلیفہ بھی یک دم دوبارہ دیکھنے لگا کہ شاید کوئی چیز ایسی ہو. انہوں نے کہا نہیں، حضرت امام ابو حنیفہ جب جیل میں تھے اور ہم ملنے گئے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو قاضی بنایا جاتا ہے، قاضی القضات بن جائیے. تو امام صاحب ہنس پڑے اور مجھے کہا آپ کے منہ میں پانی اتر آیا، تو قاضی القضات بنے گا. تو دیکھو قاضی القضات بن گیا. تو ہمارے استاد ایسے آدمی تھے کہ دنیا کی باتیں بھی اللہ نے اس کی رکھی ہے تو جو آخرت کی باتیں انہوں نے ایمان کی طاقت سے دینی دلائل و براہین سے کہی وہ کیسے ٹکرائی جائے گی، اس کی تو عام باتیں بھی اللہ نے دنیا میں پوری کر دی. تو بڑا اعتماد تھا اپنے استاد و شیخ پر. حالانکہ آپ جانتے اس زمانے میں ہمارا کوئی شاگرد کئی مدرسہ بنائے تو اس کو پھر ہم سے ملنے کا موقع نہیں ہوتا. کسی ایسی اچھی مسجد میں امام ہو جائے لوگ ذرا حضرت حضرت کرنے لگے تو پھر وہ اور طرح کندھے لڑاتا ہوا آتا جاتا ہے، اور وہ ایسا جیسے وہ اسی طرح ہی ماں کے پیٹ سے مولوی پیدا ہوا تھا اور اس پر کسی کی کوئی محنت نہیں ہوئی. کیونکہ اصیل لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے، اکثر کمزور اخلاق و کردار کے لوگ ہوتے، تو نتیجتاً وہ خوشی اور شرف نصیب نہیں ہوتا. میں نے اپنے استاد سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا دیر تک ساتھ چلنے میں نعمتوں میں دوام پیدا ہوتا ہے، ہمیشگی آتی ہے، اور انقطاع سے وہ تمام نعمتیں اور خوشیاں جو کسی کی وجہ سے سب ٹوٹ جاتی ہے، چھن جاتی ہے، آنکھوں کے سامنے چھن جاتی ہے. ہمارے ایک استاد ہے جو زندہ ہے، باقی پوری دنیا میں اس وقت میرا کوئی استاد موجود نہیں، وہ ایک ہی. اور عجیب بات ہے کہ وہ میرا اول استاد بھی ہے اور اخیر بھی ہے، حضرت اقدس حضرت الشیخ مولانا عبدالحنان صاحب دامت برکات، 100 سال سے زیادہ عمر ہے. وہ آپ دیکھتے ہیں 15-20 سال سے اس طرح آتے ہیں کہ وہ نہ وعظ فرماتے ہیں، نہ نماز پڑھاتے ہیں، نہ درس دیتے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ دعا بھی نہیں کرتے. ذوق کے اس انتہا پہ مجھے کہتے ہیں دعا مقبلہ ہوگا، دعا بھی آپ خود کریں. لیکن استاد استاد ہے. بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ حالت قوت میں تھے اور وہ وعظ فرماتے تھے، کبھی ہم جمعہ ان سے پڑھا لیتے تھے، تو اس وقت ان کی دعاؤں میں دیر لگتی تھی، لیکن اب وہ بالکل ملک کی طرح فرشتہ ہے، رات کو دعا کرتے صبح پوری ہو چکی ہوتی. اساتذہ کرام اور اپنے بڑے، تو دنیا کے اندر دو ہستیاں ہمیں ایسی معلوم ہے، ایک حضرت اقدس امام الائمہ سراج الامہ الامام العظم ابو حنیفہ النعمان اعلی اللہ مقامہ، جن کی پوری جماعت وفاداروں کی تھی، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جان لڑائی بالکل. امام ابو یوسف جب حج کے لیے بادشاہ کے ساتھ تشریف لے گئے تو ظاہر ہے خلیفہ ہارون کی طرف سے تمام خطبے امام ابو یوسف دے رہے تھے، اور رشید بیٹھا رہتا تھا، بادشاہ کا خطبہ امام ابو یوسف دیتے، امام مالک اور اوزائی اور سفیان ان سب صفوف میں جگہ جگہ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے آگے امام ابو یوسف ہوتے تھے. تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ ان کے شاب ہیں، بالکل جوان ہیں، یہ سارے بزرگ ہیں، تو آپ کیسے سب کے مقتدا ہیں؟ تو امام ابو یوسف ہنس پڑے اور فرمایا ابو حنیفہ کانا اعمرا ہوں، امام ابو حنیفہ ان سب کے بڑے تھے، مطلب یہ کہ ان کا علم منتقل ہوا ہے. امام ابو یوسف نے کسی کو کہا کہ یہ امام مالک مدینہ منورہ میں ہمارے استاذ کی برائی کرتے ہیں اور ان پر رد کرتے ہیں، جائز نہیں ہے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. سب سے اہم مسئلہ جو ان کو ہمارے استاذ کا غلط معلوم ہوتا ہے وہ بیان کرے، میں جواب دیتا ہوں، مطمئن کر کے جاؤں. شیخ کے علوم پر اتنا بڑا اعتماد. امام مالک نے عذر کیا کہ میں بوڑھا ہوں، میں گفتگو جوان عالم سے نہیں کر سکتا. تو امام ابو یوسف نے ویسے ایک شخص سے کہا کہ آپ سدت و سہو کا مسئلہ پوچھے. اس نے پوچھا، امام نے اس پہ آواز دی، امام مالک مرتے دم تک کے لیے خاموش رہے، کوئی جواب نہیں. اس کا جواب آج بھی مالکیہ نہیں دے سکتے. امام مالک نے کہا تھا کہ اگر زیادت ہو گئی تو سلام کے بعد دو سجدے کرے، اور اگر نقصان ہو گیا تو سلام سے پہلے دو سجدے کرے. تھے امام ابو یوسف نے اس درمیان میں پوچھا کہ اگر کسی سے ایک رکعت میں زیادت ہو گئی دوسرے میں نقصان ہو گیا وہ کیا کرے. فسکت وما اجاب حتی بلغ المراد. امام مالک رحمت اللہ علیہ خود امام اعظم کے بڑے قدردان تھے. تو علم میں ایسی باتیں پیش آتی ہے. ایک دن شاگردوں کو کہا کہ آج میں نے علم کا ایک دریا دیکھا ہے. انہوں نے کہا کہاں؟ کہا فی المسجد، مسجد نبوی میں. کہا کون تھے؟ کہا اندازہ ہے کہ ابو حنیفہ تھے، کیونکہ اس وقت امت میں اتنا بڑا عالم نہیں. شاگردوں نے پوچھا کیسے پتہ چلا؟ کہا مجھے عجیب سے اجنبی لگے تو میں نے دریافت کیا کہ حضرت کہاں سے. انہوں نے کہا من الکوفہ. تو میں نے کہا الکوفی لا یوفی، کوفے والے بڑے بے وفا ہے، علی کو قتل کرایا، حسن کو قتل کرایا، حسین کو کربلا میں مروایا. کہا اس نے کچھ کہے بغیر آیت پڑھی، وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردوا على النفاق. میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا, فوراً اٹھ گیا. آیت کا مطلب یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے آس پاس بھی منافق ہے, کچھ مدینہ کے اندر بھی رہ رہے ہیں. تو امام ابو حنیفہ کا مطلب یہ تھا کہ کیا مدینہ منورہ میں سارے لوگ منافق ہیں, کوفے کے ہر شخص غلط ہے اور علی و حسن و حسین کا دشمن ہے. جیسے یہ آیت میں نزول کے باوجود پیغمبر خود مدینہ میں, صحابہ مدینہ میں, مرکز و ایمان مدینہ منورہ, اس طرح علی حسن حسین کے ساتھ زیادتی کے باوجود کوفہ باہر ہے علوم کا اور مرکز ہے, اس کو غلط کہنا ٹھیک نہیں ہے. تو چونکہ امام مالک عالم بہت بڑے تھے, امام ابو حنیفہ کے استدلال کا وزن سمجھ گئے. چنانچہ جب تحقیق کی گئی, بعض شاگرد مسجد آئے, پوچھا امام مالک سے کس نے گفتگو کہا, امام ابو حنیفہ نے گفتگو کی. اس پر بلاد عرب کے انور شاہ شیخ زید الکوسری نے کتاب لکھی, احسن المسالک فی روایت مالک ان ابی حنیفہ و ابی حنیفہ ان مالک. یہ گفتگو نکل گئی. بول اور بھی کئی چیزیں, لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ و اتوب الیہ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ایسا مبارک تھا کہ آپ کو تین قسم کے کام کرنے تھے. ایک تو جو لوگ آپ پر ایمان لائے تھے ان کے ایمان اور ایمان کے اعمال کو ٹھیک کرنا تھا. یہ تو اندرونی محنت ہے, جسے ہم کہتے ہیں اپنوں پر محنت, یہ بہت ضروری ہے. بعض لوگ ہمارے تبلیغی بھائیوں کو کہتے ہیں کہ یہ ادھر گلیوں میں تبلیغ کرتے, یہ فلم جائے بازار جائے. یہ غلط کہتے ہیں. اپنوں پر محنت پرائے پر محنت سے زیادہ ضروری ہے. اپنے پر جو محنت ہے اس کا نتیجہ فائدہ یقین کے درجے میں ہے, اور پرائے پر محنت احتمال کے درجے میں, شاید قبول ہو جائے. ایک موقع ایسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے صنادید نے کہا کہ ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں اور بہت ضروری باتیں کرنی ہیں, لیکن یہ صہیب رومی اور یہ بلال حبشی اور یہ ہمارے کمزور طبقے کے لوگ جو ہمارے غلام نوکر چاکر رہے ہیں, یہ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں, عبداللہ ابن میں مکتوم اور اس قسم کے لوگ, کم از کم آپ وقت کی نبوت کے دعوے دار ہیں اور ہم یہاں کے رؤساء ہیں, ہماری ایک مجلس اپنی ہونا چاہیے. یہ بات بظاہر اتنی غلط نہیں تھی, اور پیغمبر نے یہ خیال فرمایا کہ یہ مشرکین و کافر جب آئیں گے تو ان کے ساتھ ایمان کی گفتگو ہوگی, جبکہ میرے صحابہ تو ہر وقت ساتھ ہیں, 24 گھنٹے وہ ایمان تو لا چکے ہیں, اب ان کے ساتھ اعمال کی باتیں ہوتی ہے, اور ایمان کی باتیں اعمال کی باتوں سے زیادہ ضروری ہے. چنانچہ آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں اپنے ان جان نثاروں کو کہوں کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک جبکہ صنادید قریش آئیں گے آپ لوگ نہ بیٹھیں. مجھے تو تمام تفاسیر میں اتنا ہی یاد ہے کہ آپ کی خدمت میں یہ صرف آپ نے ارادہ فرمایا, اظہار نہیں فرمایا. حال ہی میں ایک تفسیر طبرانی نظر سے گزری ہے, اس میں لکھا ہے کہ آپ نے بعض لوگوں کو کہا, اور وہ بڑے گم سم ہو گئے اپنی جگہ, ایسے جیسے منجمد ہو گئے, کیونکہ ان کے تو آسمان کے نیچے زمین کے اوپر یہی نبوت کا کاشانہ ہی آسرا تھا. حالانکہ آپ نے کہا کہ جب یہ لوگ آئے بیٹھ جائے تو آپ لوگ کنارہ کش ہو جائے تاکہ یہ تسلی سے سوالات کرے, میں جوابات دے دوں. لیکن عجیب بات ہے کہ قرآن کریم میں ہے کہ رب العزت نے اس کی اجازت نہیں دی, اور آپ کو کہا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهه, آپ ان لوگوں کو کافروں کے لیے اپنی مجلس سے نہ نکالیں جو صبح و شام اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ اگر ایمان نہ لائے تو آپ کے اوپر ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لیکن آپ اپنے ان لوگوں کو ایک لمحے کے لیے سامنے سے نہ ہٹائے، بلکہ جب یہ لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ ان کو سلام کریں اور کہے کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے لیے بڑی مہربانی کا فیصلہ کیا ہے. حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا اٹھے اور آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ذہن میں تھے چٹ پٹ بلوایا، اور جب وہ آئے تو آپ نے اٹھ کر کے ان کو سلام کیا اور کہا کہ میں نے اس طرح ایک ارادہ کیا تھا لیکن میرے رب نے اس پر رہنے نہیں دیا. کبھی کبھی دو اصول ٹکرا جاتے ہیں. اصولی اسی شخص کو کہتے ہیں جو اصول میں ترجیح کر سکے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ ایمان کی محنت اعمال سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ اصول مسلمہ ہے. لیکن صحابہ کے بارے میں اللہ نے برداشت نہیں کیا، رب العزت نے ایک اور اصول پیش کیا کہ نہیں، اپنوں پر محنت یقین کا فائدہ دیتی ہے جبکہ پرایوں پر محنت شاید فائدہ دے یا نہ دے، احتمال ہے. والیقین لا یترک للاحتمال لان الیقین لا یزول الا بمثلی. لا الہ الا اللہ. تو ایک طبقہ آپ کے سامنے ایسا تھا جو ایمان لائے اور اعمال ایمان کر رہے تھے، آپ ان پر متوجہ تھے، بہت زبردست طریقے سے متوجہ تھے. آپ خود ان کو نماز پڑھاتے تھے. لوگ نماز کا مقصد نہیں سمجھتے. نماز کا مقصد یہ کہ یہ جو اسلام ہے، ایمان ہے، اگر یہ اسلام اور ایمان شکل اختیار کر لے، یہ متجسد ہو جائے تو اس سے نماز بن جائے گی، نماز بن جائے گی بالکل. اس میں اندھیرے کے اندر ایک کرن نظر آئے گا اور پھر اذان آئے گی اور اس میں الصلاۃ خیر من النوم ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کہ باوضو لوگ دو رکعت سنت پڑھ رہے ہوں گے، اور پھر سب جمع ہو کر کے فجر کی نماز، جس میں عام نمازوں سے زیادہ قرات ہوتی ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، پھر ظہر عصر مغرب عشاء، اور اس میں جگہ جگہ ایک خوبصورت نشانی ہوگی، کہتے ہیں یہ جمعہ ہے. پھر دو نشانیاں اور آئے گی، کہتے ہیں یہ عیدین ہیں. پھر 20 نشانیاں ہوگی کہ یہ تراویح کی رکعت ہے. پھر اس میں ایک اور ستارے کی طرح تکون ہوگا، کہتے ہیں یہ وتر ہے. پھر اس میں جگہ 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 بنی ہوگی جیسے کچھ ڈالنا چاہیے کہ یہ زکات کی ادائیگی اور فرضیات ہے. پھر اس میں کھانے کے ایک ترتیب ہوگی، اور اس کے بعد حجاب ہوگا، بتایا جائے گا کہ روزے کی حالت ہے، سب کچھ موجود ہے مگر کھانا نہیں ہے. پھر ایک پل ہوگا، اور پل سے آگے جنت الفردوس ہوگی. یہ جو پل ہے یہ حج ہے، اور اس سے آگے جو پار ہو جاتا ہے اس کو اللہ جنت الفردوس عطا فرماتے ہیں. عبد الوہاب شعرانی نے المیزان الکبریٰ میں باقاعدہ متشکل قبے بنائے، اور مجھے بھی اللہ جل جلالہ نے 100 مرتبہ سے زیادہ یہ دکھایا ہے. سب سے پہلے جب میں نے یہ تقریر کی اور میں نے کہا کہ جب یہ ایمان متشکل ہو جائے گا اور یہ ایمان متجسد ہو جائے گا تو اس سے 5 نمازیں بما سنتوں کے اور نفلوں کے، تو مجھے کان میں کہا گیا کہ واجب بھی کہو نا، تو میں نے یک دم کہا کہ عشاء کی نماز اور سنت کے بعد واجب، اور واجب کے بعد کوئی نفل نہیں، جتنے نوافل ہوں گے وہ پہلے ہوں گے، وتر واجب کے بعد تو بس فجر کا انتظار رہے گا. تو میں نے رات کو خواب دیکھا کہ مجھے کوئی کہتا ہے کہ بڑے کام کی باتیں بتاتے ہو، بڑے کام کی باتیں. بہت خوش ہوا میں جب اٹھا، پورا تکیہ پھیگا ہوا تھا خوشی کی وجہ سے، کیونکہ 15ویں صدی میں کوئی ایسا کلام کرنا کہ جس سے ایمان کو، دین کو خوشی ہو، فائدہ ہو اور اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہو، بہت بڑا امتحان ہے. تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو دعا مانگی کہ خدایا بیٹا دے، اور وہ بیٹا بھی ایسا ہو کہ ان درب کا مرضیہ، آپ کے ہاں پسندیدہ ہو، لائق ہو، فائق ہو، علوم اس کی زندگی کا حصہ ہو. بیٹا ہے ایک نہیں 10، لیکن 10 کے 10 سرکش، فاسق فاجر، شیخ سعدی نے کہا ہے ان بیٹوں کی جگہ سانپ پیدا ہو جاتے اور بچھو پہلے ہی دن مارے جاتے, جان چھوٹ جاتی ماں باپ. یہ بیٹے تھوڑے ہی بیٹوں کی شکل میں دشمن پیدا ہوئے. مختصر اولاد ہو, یہ تو زنادقہ نے کہہ دیا, اس لیے علماء رد کرتے ہیں کہ بچے دو ہی اچھے, دو یا ایک ہو, چار ہو یا چھ ہو, لیکن ماں باپ کے مذہب اور دین پر ہو. اور دین وہ ہے جسے اللہ نے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے. تو پیغمبر کے سامنے ایک جماعت تو ایمان و اعمال کی بن رہی تھی اور ایسی بنی کہ آسمان و زمین نے ان جیسے نہیں دیکھا. علماء کہتے ہیں افضل الخلائق بعد الانبیاء اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیغمبروں کے بعد کامیاب ترین جماعت صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں, کبھی کبھی میں سناتا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 101 ہجری میں ہیں, ہے تو بنو امیہ لیکن بڑے پیارے عمر ثانی کہلائے. اور اویس قرنی ایک بزرگ نبی کے زمانے میں تھے, نام اس کا غنیمان تھا. اویس اس لیے کہلائے کہ پیغمبر کی صحبت سے محروم ہوئے, اویس کے معنی محروم. لوگ اویس نام رکھتے ہیں, عقل ندارت. اویس نام ان کے بعد پورے 1400 سال میں کسی کا نہیں ہے. رجال کی کتابیں اٹھا کے دکھا دیں میں, کیونکہ سب لوگ علماء و دیندار تھے. اویس کو اونیس کر دو یا انیس کر دو, اس کا نام اویس نہیں ہے. وہ والدہ کی خدمت میں رہ کر وہ چھوڑتی نہیں تھی, ہر وقت دامن پکڑتی تھی, کچھ نہ پانی پیتی تھی نہ ہاتھ دھوتی تھی نہ کھانا کھاتی جب تک بیٹا سامنے نہ ہو. نابینا معذور پنگوڑے میں ایسی جڑ کے پڑی ہوئی تھی. وہ صبح اور شام کہتا تھا نبی آخر زمان آئے ہیں, جاؤں کہ بیٹے مجھے کل دفناؤ پرسو جاؤ. وہ مری نہیں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. علماء نے عجیب بات لکھی ہے کہ ماں باپ کی خدمت سے عمر بڑھتی ہے لیکن استاذ اور شیخ کی خدمت سے برکات بڑھتی ہے. سب کچھ ہے وہ لیکن صحابی نہیں, صحابیت سے رہ گئے. اویس قرنی اسی قرن میں تھے, اسی زمانے میں تھے, نہیں آ سکے. علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کو سزا مل گئی اور وہ صحابیت سے محروم ہو گئے. امید ہے قیامت کے دن سزا نہیں ہوگی, اور یہ سزا کافی ہے کہ اویس اویس ہر ایک اویس اویس کرتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ مجھے اویس تو توبہ. تو بڑے پیارے تھے, آپ نے ایک موقع پہ کہا ہے کہ بنو کلب قبیلے میں ایک نیک شخص تھا, وہ ابھی تک آیا نہیں, تو چار مرتبہ بڑی وارث تکی سے آپ نے پوچھا بھائی کوئی بنو کلب والا نہیں ہے تم میں؟ جی حضرت کوئی نہیں. اف, وہ تو منتظر تھا میرے آنے کا. تو پھر آپ نے کہا اس کی ایک بوڑھی ماں ہے, شاید اس کی خدمت کی وجہ سے اس کو موقع نہیں ملا. تم میں سے جس کسی کو ملاقات نصیب ہو میرا سلام کہے اور امت کے لیے دعا کرائے. ہے بڑا ولی, بڑا زبردست. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اور حضرت علی دونوں ملاقات کے لیے گئے ہیں, بالکل ایسے سوکھ گئے تھے جیسے ابھی گرنے والے ہیں, کیونکہ رزق نہیں کھاتے تھے اور بیڑ بکریاں اشارے سے چراتے تھے. ان کو کہا, کچھ باتیں شروع کی. انہوں نے کہا مجھے دیکھتے ہو میں تو پاگل ہوں, مجھ سے باتیں کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نبی آخر زمان کے صحابہ ہیں. اور آپ کو کیا, نبی آخر زمان چلے گئے؟ کہا انتقال ہو گیا ہے, بس زمین پر بیٹھ گئے. اور بڑے زار و قطار روئے, کہا ہائے میری ماں نے جانے نہیں دی. اور پھر دعا کرنے لگے یا اللہ اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں فلاں قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں بیڑے ہیں ان کے جسم پر جتنے روواں ہیں بال ہے ان سب کی تعداد ان سے سو گنا ہزار گنا لاکھ گنا کروڑوں گنا میرے پیغمبر کی امت کے گناہگاروں کو بروز محشر بخش دے. حضرت عثمان و حضرت علی آمین کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. انہوں نے کوئی تحفہ پیش کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا, وہ لینے لگے لیکن بے ہوش ہو گئے. جلال اتنا غالب تھا ان پر. تو یہ اویس تو اس مقام کے بزرگ ہیں, اور عمر ابن عبدالعزیز کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عمر ثانی کہلاتے ہیں. یہ دونوں غیر صحابہ ہیں, ہے بڑے پاک مقدس لوگ. امام ابو حنیفہ کے وہ مشہور شاگرد عبداللہ ابن المبارک المتوفہ 181 ہجری, ان سے کسی نے پوچھا کہ اویس افضل ہے اور عمر ابن عبدالعزیز یا معاویہ, کیونکہ معاویہ کے دور میں خلافت کے بجائے ملوکیت نے سر اٹھایا تھا, اصلاحات ایسی تھی, تنظیم ایسی تھی, وقت ایسا تھا, مسلمانوں کی ضروریات ایسی تھی کہ بعض فیصلے اور طرح کرنے پڑے. اور معاویہ کان فقیہن مجتہدن, معاویہ خود فقیہ مجتہد تھے, دین جانتے تھے, اللہ پر پورا ایمان رکھتے تھے. جو معاویہ میں عیب نکالے الابانہ عن اصول الدیانہ میں مفسر اہل سنت اور امام اہل سنہ ابو الحسن شری لکھتے ہیں وہ اہل سنت سے خارج ہوگا. من عاب معاویہ, جس نے معاویہ میں عیب نکالا, عیب نہیں ہے, امتحان شدید تھا, آزمائش بہت سخت آ گئی. ادھر یزید جیسے بیٹا ہو گیا تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مورخین کذابین و دجالین نے ناحق بدنام کیا اور ان کی پشت پر یہودی سازش کا شہکار فتنہ, یہودی فتنہ, اس کے آثار ہونے لگے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک وقت کے فقیر حافظ الحدیث اسانید و آثار کے امام جو امام بخاری جیسے آدمی ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں, اور عبداللہ ابن المبارک امام اعظم کے شاگردوں میں 10-15 صف کے بعد کے, یہ لوگ آگے, امام ویس و محمد ظفر یہ لوگ آگے. ان سے کسی نے پوچھا ما تقول فی معاویہ, وہ ویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی. عمر ابن عبدالعزیز مروانی اور اویس قرنی, یہ افضل ہے یا معاویہ؟ تو ابن المبارک نے سر پہ ہاتھ رکھا کہ لا حول ولا قوۃ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, والذی نفسی بیدہ, اس اللہ کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے, لغبار الذی دخل انف فرس معاویہ, وہ گرد و غبار جو پیغمبر کے ہمراہ جہاد کرتے ہوئے معاویہ کے گھوڑے کے نکنے میں داخل ہوا, خیر من اویس القرنی و عمر ابن عبدالعزیز المروانی, وہ گرد و غبار بھی اویس سے اور عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. معاویہ کا کیا کہنا ہے, حفظ مراتب محفوظ رہنا چاہیے. بہرحال اللہ جل جلالہ عقیدے اور اعمال کی برکت نصیب فرمائے, ہر دور اور ہر زمانے میں مسلمانوں کو فتنوں سے بچائے. وآخر دعوانا. الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, اللہ اکبر کبیرا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا احمد عبده ورسوله, ارسله الله تعالى الى كافه الخلق بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم وسلم عليه. اما بعد, فيا أيها المؤمنون وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات, واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات, علیکم بالسنۃ فإن السنۃ تهدی الی الاطاعۃ ومن اطاع اللہ والرسول فقد رشد واهتدى ومن یعص اللہ ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة علي في الجنة زبیر بن العوام فی الجنہ طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ ابو عبید بن الجراح فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر النساء بنی اسرائیل مریم وخیر النساء هذه الامة خدیجہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضل عائشہ علی النساء کفضل السرید علی سائر الطعام وقال لبنته فاطمہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ رواہ البخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف رواه البخاري ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے اور آپ امت محمدی کو ہدایت کا طریقہ بتاتے رہے اور علم کرتے رہے امین میرا بیٹا ڈاکٹر ہے اور ان کے اہلیے بھی ڈاکٹر ہیں حکومت عرب امارات کی طرف سے ان کے حج کے لیے ڈیوٹی لگائی جائے گی اگر وہ ڈیوٹی کرنے کے خاطر سعودی عرب جائے اور حج کے ارکان پورے کرے تو کیا ان کو حج ان کو ضرور کرنا چاہیے ہم اجمیوں کے لیے وہاں جانا اصلاً حج اور عمرہ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی برکت فرمائے آپ کا سایہ ہمارے سر پر قائم جزاکم اللہ میرا بیٹا سید اسامہ احمد نے چار سال پہلے اکثر الاطفال سے قرآن حفظ کیا ہمارے ذیلی خواہشات دلی تمنا کے بعد اس نے حفظ حافظ بنایا لیکن ہم ابھی تک اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم ہیں معلوم نہیں اس کے دماغ کو کیا ہو گیا کہ اس کا شوق کم ہو گیا اور منزل یاد کرنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ منزل یاد نہیں کر رہے ہیں وہ سمجھتے کہ میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ ادارہ بھی اسی طرح مردود ادارہ ہے وہ یہاں سے ایک باغی اور سرکش نے اس نام کو غلط استعمال کر کے احسن الاطفال بنایا ہے جیسے کوئی کہے کہ یہ احسن العلوم کا برانچ ہے وہ یہاں سے منحرف بے ادب اور گستاخ آدمی ہے اس لیے وہاں کے بچوں کی تعلیم میں ضرور نقصان ہوگا اس سے پرہیز ضروری ہے دعاؤں کے ساتھ عرض یہ ہے کہ کیا فرض نماز کے بعد سنت نماز یا بقیہ نماز گھر پر جا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے مسئلہ تو یہی ہے کہ سنن و نوافل کے لیے گھر افضل ہے لیکن اس زمانے میں جو لوگ گھر جاتے ہیں وہ گھیر لیے جاتے ہیں اور وہ گر بھی جاتے ہیں اس لیے بہتر یہ ہے کہ زمانہ حال میں مسجد میں ایک طرف ہو کر سنت و نوافل پورے کر لیں. تاہم اگر یہ یقین ضبط کے درجے میں ہے کہ گھر جا کے کسی اور شغل میں نہیں لگوں گا تو مسجد کے بجائے گھر جا کے پڑھنا افضل ہے. لیکن اگر گھر میں بعد الصلاۃ کوئی پروگرام ہے مسجد میں, درس ہے, بیان ہے, تقریر ہے, تو پھر مسجد میں سنن نوافل پڑھنا افضل ہے. اور ایک دوست آج پانی میں ڈوب کر انتقال فرما گیا, اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے. الغریق و شہید, ان پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید ہے انشاءاللہ. اگر عمرہ یا صحیح ہے طواف نماز جمعہ پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ صحیح کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے, ہو تو بہتر ہے. تاہم علماء فرماتے ہیں جس جگہ وضو ٹوٹ گیا وضو کر کے آ جائے اور ایک دو قدم پیچھے ہو کے پھر صحیح یا طواف کا شوط جاری رکھے. البتہ طواف کے لیے وضو واجب ہے اور نماز جمعے کے لیے تو وضو فرض قطعی ہے. اگر جمعہ شروع ہو چکا تھا تو پھر دو رکعت ہی پڑھیں گے قضا, اور اگر شروع نہیں ہوا تھا تو پھر زور کی چار پڑھیں گے. عورتیں احرام سفید کپڑے استعمال کرے یا کوئی اور سب, عورتوں کے لیے احرام اور کفن دونوں کے لیے سفید کپڑا ہے. لیکن اگر وہ اپنے کپڑوں میں احرام باندھے, جیسے اس زمانے میں خواتین اپنے کپڑوں میں ہیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, ان کے ساتھ رنگ کی قید نہیں ہے احرام میں, وہ پابند نہیں ہے کہ وہ سفید ہی باندھے. کہ اگر سفید باندھنا ہوتا تو پھر تو تولیے باندھتی, اور اس طرح نہیں ہے. ان کے سلے ہوئے کپڑے جس طرح وہ پہنتی ہے اسی میں احرام ہوتا ہے. جس گھر یا کمرے میں تصویر ہوا نماز ہو جاتی ہے, تصویر اگر قبلے کے رخ میں ہے پھر تو نہیں ہوگی, اور اگر سائڈ پر ہے تو مکروہ ہے, نماز ہو جائے گی. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز میں کوئی حرج نہیں. ڈیڑھ سالہ ام ہانی سوتے میں ڈر جاتی ہے اور خوب روتی ہے, ہم سب بہت پریشان ہو جاتے, کوئی عمل بتا دے. آیت الکرسی 121 مرتبہ نے چھری یا چاقو پر پڑھ کر وہ ترکش میں بند کر کے جس جگہ کمرے میں وہ سوتی ہے اس کے تکیے میں سی لے, انشاءاللہ خیر ہو جائے گی. آدھی آستین کے کپڑوں میں نماز پڑھنا صحیح ہے جبکہ پوری آستین تھوڑے موجود ہو. آدھے آستین کے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, خاتون کی تو باطل ہے اور مرد کی نماز مکروہ ہے, ثواب نہیں ملے گا, سنت سے محرومی ہے. میں آپ کے بیان میں پابند رہتا ہوں اور آپ کے بیان سے مجھے بہت فیض ہوا ہے. میں آپ کے بیان میں 10 سال سے بیٹھ رہا ہوں. مجھے اپنا ایک مسئلہ آپ کو بتانا ہے کہ میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا, خاص طور پر نوکری میں دل نہیں لگتا. بار بار نوکری کر کے چھوڑ دیتا ہوں, اور میری شادی بھی ہو گئی, اور جب نوکری پر جاتا ہوں تو خوف اور گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے کہ میں کام کر سکوں گا یا نہیں, میں بہت پریشان ہوں. بہرحال دنیا کی زندگی میں اس زندگی کو نبھانے کے لیے کچھ کام تو کرنے پڑتے ہیں. آپ استخارے کریں بہت زیادہ, ہر دعا میں دعا استخارہ, اللہم انی استخیرک بعلم کا واستقدرک بقدرت کا واسألک من فضلک العظیم, اللہم انک تقدر ولا اقدر وانت تعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اور پھر اپنے لیے دعا مانگی, اللہ یا تو مجھے ایسا رزق کے کارخانے اور خزانے کھول دے کہ میں گھر بیٹھے بیٹھے آرام سے رہوں, کوئی کام نہ کروں, یا اس حلال روزگار میں میرا دل لگا لے. روزانہ 10-15 مرتبہ 100 بار بھی یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کا بہترین حل نکالے گا. کیا ولیمے کے کھانے کے بعد یا ویسے کھانے کے بعد اجتماعی طور پر دعا نہیں ہے؟ دعا ضروری نہیں ہے, اتفاقاً دعا ہے. کوئی بزرگ ہستی آئی ہے, کوئی عالم استاد ہے, سب نے مل کے کھانا کھایا اور وہ بطور تشکر کے مجلس کے لیے اور اہل ولیمہ کے لیے دعا مانگے تو حرج نہیں, بہتر ہے. اسے ضروری سمجھنا بدعات میں سے. فطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھتے تھے, نہیں پڑھے ہی نہیں, منع فرمایا. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن, رات کی آخری نماز وتری رہنے دو. تو جو شخص وتروں کے بعد نفل پڑھے گا وہ اس حدیث کا باغی اور سرکش ہوگا. انوار القرآن کے ایک استاد انوار القرآن والے غریب مسائل کیا جانتے ہیں، وہ ایسے اکو بکو سندر بکو وامر آلہ پترا پکو، اکو بکو لکھا ہے، اکو بکو کو کتاب نہیں کہتے. سلام کے معلوم یہ کرنا کہ یہ بات درست ہے کہ تین طلاق حضرت کے زمانے میں نہیں تھی، بخاری شریف میں حضرت کی خدمت میں رفاع کی بیوی کو تین طلاق ہوئی ہے، آپ نے کہا اما امراتو کا فقط بانت من کا البتتن، تیری بیوی تجھ پر ہمیشہ کے لیے آرام ہوئی، اور جس نے 100 طلاق دی تھی اس کو آپ نے کہا تین طلاق کی وجہ سے تو بیوی آرام ہوئی، اور وہ جو 97 ہیں آپ نے اللہ کی کتاب کا مذاق اڑایا ہے. اور معطا میں ہے فقط ظلم تعالیٰ کتاب اللہ، پیغمبر کے زمانے میں 3 طلاق ہوئی ہے اور واقع ہوئی ہے، اور اس کے بعد میاں بیوی دوبارہ نہیں ملے جب تک درمیان میں کوئی اور نکاح نہیں آیا. آپ نے فرمایا جب پہلی بار شراب پیتے ہیں توبہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ 40 کی نماز قبول نہیں، پھر اگر خلوص دل سے توبہ کر کے توبہ قبول ہو جائے پھر اس طرح 3 بار. پتہ نہیں یہ حدیث آپ نے لکھی تو آپ بتائیے کہاں ہے. شیخ عبد القادر کی سیرت کے متعلق کسی اچھی سی کتاب کا نام بتائے، الیواقیت والجواہر بترجمت شیخ عبد القادر، یہ شیخ عبد القادر بغدادی کی لکھی ہوئی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی. مشہور کتاب تو وہ بہجۃ الاسرار ہے نور الدین نوری کی، بہجۃ الاسرار. لیکن کان رجلا یمیل الی البدع ففی کتابہ بعض و نبز من المحتسات. ایک شخص ملازمت پر شب ڈیوٹی نہیں کرے گا یا کسی ملازمت کے تنخواہ اس کے لیے جائز، یعنی جب ڈیوٹی نہیں کرتا تنخواہ کیا لے رہا، ناجائز ہے، ڈیوٹی تو ضروری ہے. ہاں اگر اس اتھارٹی نے اجازت دی ہے کہ آپ ڈیوٹی کرے یا نہ کرے، صرف آپ کا نام ہم استعمال کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ نام کی تنخواہ جائز ہے. میرے ایک دوست پراپرٹی ڈیلر ہے، کچھ عرصے سے اس کا نقصان پر نقصان ہو رہا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں، قضا عمری نامعلوم، مغرب وتر کی 3 رکعت کے بعد 4 پڑھیں گے اور پھر سجدہ سہو بھی کیا جائے گا. ٹھیک ہے، نبی نے کسی شخص کی شادی غربت کی وجہ سے نہ کرنے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، آپ نے فرمایا نا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، ان کی طاقت ہے وہ شادی کرے، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، جو شادی نہیں کر سکتا ہے وہ روزے رکھے، فإنه له وجاء، روزے سے بھی گناہ سے بچے گا. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے بڑی تنظیم ہے، جبکہ ان کے اے عبد الوہاب صاحب عالم نہیں ہے، کیا بغیر علم کے آدمی امارت کر سکتا ہے؟ تیرے لیے کوئی اور نہیں ملے تبلیغی غریبوں پر ٹوٹ پڑے؟ اب زرداری صاحب عالم ہے جو پورا پاکستان کا صدر بنا ہے، آپ نے صرف تبلیغی غریبوں کے لیے. بھائی عبد الوہاب عالم نہیں ہے لیکن عالم گر ہے، عالموں کا دل و جان ہے وہ، سر لشکر ہے، اور وہ کوئی فتویٰ لکھنے تھوڑے بیٹھے ہوئے یا وہ جمعہ عید پڑھاتے ہیں، وہ تبلیغیوں کو سنوارتے ہیں، ان کو عقل سکھاتے ہیں، تہذیب سکھاتے ہیں، جماعتوں کا درد پیدا کرتے ہیں. انہوں نے بڑی دعائیں لی، نال نیم شب والا آدمی ہے، مجھے ڈر ہے کہ تیرا منہ ٹیڑھا نہ ہو جائے. عبد الوہاب صاحب کا نام بے ادبی سے نہ لو، وہ اس زمانے کا مغتنم ہستی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور اعمال میں برکت دے. جواب تفصیل سے عنایت فرمایا کہ جواب میں نے کچھ لوگوں کو سنوانا ہے. شب جمعہ اور جمعے کی میت کو نماز جمعہ سے تدفین کرنے کی روایت حوالے کے ساتھ عرض کریں، در مختار، غایت الاوتار، رد المختار تمام کتابوں میں، بحر نہر، تبیین، کہ جمعے کے دن جو میت ہو جائے اور یہ ممکن ہو کہ جمعے سے پہلے تدفین و جنازہ ہو جائے، اور صرف اس لیے روکتا ہے کہ جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائیں گے، یہ مکروہ ہے. فتاوی شام میں ہے، تقرہو احصارها الى صلاۃ الجمعہ لیقصر علیہ المصلون، نماز جمعے کے لیے جنازہ روکنا کہ نماز جمعے کے بعد نمازی بڑھ جائے، پرلے درجے کی بےہودگوئی اور نمازی میت سے جمعہ فوت کرنے کے مترادف ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 پر لکھتے ہیں، جب شریعت نے بتا دیا کہ جمعے سے پہلے تدفین جمعے کے بعد سے افضل ہے. اب یہ کہنا کہ نمازی بڑھ جائے نئی حرز سرائی اور بے ہودگوئی ہے. اس میں محدثین و فقہا کا اختلاف نے اتفاق ہے کہ جمعے کی رات یا جمعے کے دن کی میت قبل صلاۃ الجمعہ تدفین و جنازہ ہو جائے اور جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے تو قیامت تک اس سے عذاب اٹھ جائے گا, اور اگر جمعے کے بعد 1,000,000 نمازیوں نے بھی اس پر جنازے کی نماز پڑھی تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اس کا عذاب معاف ہوگا. شب جو اچھا جی ویسی میت کو نمازیوں کے بعد تدفین سے متعلق مولانا اشرف نے سب بتا دیا, اللہ تمہیں عقل لے کہ کوئی کوٹا مال نہیں کھرا مال ہے. آپ فتویٰ استفتہ کریں ہم حوالہ لکھ کے بھیج دیں گے, صفحے و جلدے لکھ دیں گے. تو ایسے گھبرائے ہوئے 22 لاؤڈ اسپیکر کھلے, 22 سال سے بول رہا ہوں, سارے علماء نے الحمدللہ اس پر عمل کیا بڑی شکریوں کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بے عقلی میں ضدی ہوتے ہیں, یا پیغمبر کے زمانے میں بھی تھے, یا ابھی بتایا نہیں کہ یہود و نصارا آپ سے جنگ کرتے تھے, اپنے آپ کو نبیوں کے بیٹے اور اولاد کہتے تھے اور نبی آخر زمان سے جنگ کرتے تھے. ہمارے یہاں کچھ لوگوں میں بات مشہور ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرے کی نیت عمرہ ادا کرنا زیادہ بہتر نہیں, اس لیے عمرے کے بجائے زیادہ طواف کر لینا بہتر ہے, یا پھر کسی دوسرے دور مقام پر جا کر عمرے کی نیت کرے. اس امام ابو حنیفہ کا ارشاد بیان فرما کہ مسجد عمرے کی نیت عمرہ ادا کرنا امام صاحب کے نزدیک کیسا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمرہ تنعیم یا مسجد عائشہ کا عمرہ پیغمبر نے خود اپنی اہلیہ کا کرایا ہے, تخصیص کا قول باطل ہے. دوسری بات یہ کہ تمام محدثین باب قائم کرتے ہیں, باب عمرۃ التنعیم بخاری, باب عمرۃ التنعیم ترمذی, تمام محدثین کے تنعیم کا عمرہ افضل ترین عمرہ ہے. اوجز المسالک میں حضرت شیخ نے امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے نقل کیا ہے کہ چاروں جگہ سے عمرہ ہو سکتا ہے, ہل سے بھی, جیرانہ سے بھی, اور جدے سے بھی, مدینہ منورہ سے بھی, لیکن مکے میں رہنے والوں کے لیے افضل عمرہ تنعیم کا ہے. حافظ ابن حجر فتح الباری کتاب العمرہ میں کہتے ہیں امامان کبیران ابو حنیفہ و مالک ترغیب دیتے تھے کہ اے لوگوں جب مکہ آؤ تو ایک آدھ عمرہ تنعیم سے بھی کیا کرو تاکہ بی بی عائشہ کی سنت پر عمل ہو جائے. اور اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال سے تنعیم کا عمرہ رائج ہے. جیسے بدعتیوں کے بدعات بے دینی ہے, اس طرح تنعیم کے عمرے پر اعتراض کرنا بھی بے دینوں کا کام ہے. میں نے طالب علمی میں اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے, اس کا نام ہے احسن المفاہیم فی افضلیت عمرۃ التنعیم. روایت میں انسان کے جسم کے سارے جوڑوں کا صدقہ شکرانہ نماز اشراق ہے, نماز چاشت ہے. اشراق و چاشت ایک ہی چیز ہے, شروع میں پڑھ لو 2 رکعت تو اشراق ہے, ذرا دیر کر کے پڑھو 4 رکعت پڑھو تو چاشت ہے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ لو 2 رکعت, اور 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے درمیان پھر 4 4 4 یا صرف 4 اکٹھی پڑھو, یہ چاشت ہے. اگر کسی شخص کو عرصہ کی نماز قضا ہے, وہ نمازوں کو ادا تو کر رہا ہے لیکن بہت پابندی سے نہیں, جتنی جلدی ہو سکے فرض ادا کرنے پڑے گی. البتہ معلوم نفل اشراق چاش اوابید تہجد قیام اللیل تحیت الوضو تحیت المسجد یہ برقرار رکھے. قرآن مجید میں رکوع کی ضرورت کیوں پیش آئے اور کب قرآن میں رکوع کے جاری کیا گیا؟ جس وقت جاج ابن یوسف اعراب لگا رہا تھا اس وقت علماء کرام نے لوگوں کی سہولت کے لیے رکوع کا بھی نشان لگائے, اور یہ حقیقت میں صحابہ کرام کے منازل ہے. 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے اور ہر رکعت میں 1 رکوع, تو 27ویں کو قرآن مجید پورا ہو جاتا ہے, 540 رکوع بن جاتے. مفتی صاحب مسئلے کہ 2 سال پہلے میں اعتکاف میں بیٹھا تھا جہاں میں نے اللہ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی پینٹ شرٹ پتلون نہیں پہنوں گا, الحمدللہ میں اب تک اس پر قائم ہوں, مگر نہ معیاری لباس نہ پہننے کی وجہ سے میرے روزگار میں مسئلہ پیش آ رہا ہے, اور اب تو میرا دبئی کا ویزا بھی آ چکا ہے. یہاں میرے والد رہتے ہیں, ان سے میں نے وہاں کے حالت کے پوچھا تو انہوں نے کہا یار تو پینٹ کے بغیر گزارا نہیں, اور میری عمر اس وقت 22 سال کے قریب ہے. میں اب بہت پریشان ہوں, پریشان نہیں ہو, بےمان نہ بنو, آپ اپنے عہد پر قائم رہو اور دبئی پر لعنت بھیجو. آپ اسی طرح ہی رہے, اللہ آپ کو رزق و عزت دے گا. پیڈ نہ پہنے جو اتنے پاک گھر میں اللہ کے بیٹھ کے عہد کی اور اب تک قائم ہو, سب چھٹ ٹکوں کے لیے دبئی بھی چھوٹ جائے گی اور شلوار بھی اتر جائے گی. تو بہتر یہ ہے کہ پینٹ شرٹ سے پرہیز کرو اور اللہ آپ کو آپ کے والد اور منصوبوں سے بڑھ کر عزت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے. امام کعبہ کا لباس جائے سنت لباس جدید ترین ہے ہمارے علماء کا, کہ ہمارے اور رب علماء نے تاجد یا دوجی کی سنت ترک ہو رہی ہے. ہاں یہ سنت ترک ہو گئی. کیا ہلکے رنگ کے کپڑے مثلا کریم کلر کا لباس سفید کے حکم میں شاید. ابو وہیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, وہیب تو کوئی صحابی مشکل ہے, وہیب ہوگا کہ تم پیغمبروں کے نام رکھا کرو اور اللہ کے نزدیک زیادہ پیارا نام عبداللہ عبدالرحمان ہے, سب سے سچا نام حارث. یہ حدیث اس میں کمزوری ہے. یہ حدیث اصل میں وہ اعدلہم حارث, اعدل کا معنی آتا ہے مشرکانہ نام. یہ مسئلہ محدثین میں اختلافی ہے, کیا یہ ٹکڑا اس حدیث میں ہے یا نہیں. بعضوں نے حارث کا ٹکڑا مدرج کہا ہے, راوی کا ڈالا ہوا. یہ اگر روایت مان بھی لی جائے تب بھی ترمذی کتاب التفسیر میں صریح روایت ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے, اس لیے بچنا زیادہ بہتر ہے. کیا قسم کا کفارہ کی رقم ایک مسکین کو دی جا سکتی ہے یا دس مسکینوں کو دی جائے؟ بہتر یہ ہے کہ قسم کا کفارہ دس مسکینوں کو, جیسے کہا گیا ہے تام و عشرت مساکین, زیادہ بہتر ہے. صلات تسبیح کا پڑھنا جائز, یعنی محدثین نہ پڑھا کرے, دور حدیث والے بھی نہ پڑھے. ہاں تبلیغی لوگ صوفی لوگ جو روایات نہیں جانتے وہ پڑھ سکتے. نماز کے دوران صفوں میں یا پاؤں ملانا چاہیے کہ نہیں؟ اپنے پاؤں سیدھے رکھو, لوگوں کے پاؤں کے ساتھ نماز میں نہ لڑا کرو. نماز اللہ کے لیے پڑھو, کیسے نہ ہو کہ لوگوں کی ٹانگیں چومنے لگے. وہ تو خدا کے قہر و عذاب کے شکار ہے جو لوگوں کے پیچھے پاؤں پھیلاتے ہیں. اگر بچے کے قدرتی ختنہ ہوا ہو اور اس کی عمر 15 سال ہو, دوبارہ ختنہ کرانے کی ضرورت نہیں, لیکن عموماً قدرتی جو ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا, کچھ ہوتا ہے, اس لیے لوگ ٹھیک کراتے ہیں. میرے بعد 12 امیر ہوں گے تمام قریش میں سے. ٹھیک ہے, یہ ائمہ خلافت تقریباً پورے ہو گئے, حسن حسین عبداللہ ابن زبیر یہ سارے مل ملا کے 12 ہو رہا ہے. ایک شیعہ کیا درجے کی اس سے مراد ان کے 12 امام ہیں. ان کے امام کہاں ہیں؟ کون سے امام ہیں ان کے؟ وہ اپنے 12 امام پہلے آپ کو پورے نہیں کر سکتے. ان کے 12 امام تو آنے والے المنتظر, تو 11 ہو گئے. وہ خود حدیث کے خلاف ہے, وہ تو امام کہتے ہیں, یہاں امیر ہے. تو امیر معاویہ سر فہرست ہوں گے. جب کوئی بندہ اللہ کی نعمت پر الحمدللہ کہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر نعمت عطا کر دے. مسلمانوں گل نے گناہ اور اس سے بڑا کفر ہے لڑنا گورم. یہ علیحدہ حدیث ہے, وہ علیحدہ حدیث ہے, دو آپ نے ملائی ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, یہ بخاری کی حدیث ہے. اور جب بندہ شکر کرتے اللہ نعمت بڑھاتا, یہ ترمذی کی حدیث ہے. تم جب بھی حزن سے پناہ مانگو, جہنم میں ایک وادی ہے جس سے جہنم 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے, اس میں ریاکار لوگ جائیں گے. حفظنا اللہ ویاکم. فیض صاحب کے بڑے بیٹے بیمار ہیں, اللہ صحت شفا دے. مفتی صاحب آپ سے دعا کی درخواست ہے. کئی عرصہ سود کی نوکری میں مبتلا تھا, نماز میں چھٹکارے کی دعا کرتا. اب ایک فراڈ میں بینک انتظامیہ نے مجھے پھنسا دیا, نوکری سے فارغ کر دیا. آپ سے دعا گزارش ہے, اگر واقعی آپ نے فراڈ نہیں کیا ہے تو اللہ آپ کو جلدی نجات دے. گھریلو پریشانی میں آپ دعا فرمائے, ہمیں یقین ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. میری بہن کی طبیعت بہت ناساز ہے, اللہ صحت شفا دے. علی میرا لڑکا بے روزگار ہے, اچھی ملازمت کے لیے آمین. اللہ عزت و احترام کی بہترین ملازمت نصیب فرمائے. ملازمت کے لیے بہترین وظیفہ مغرب کے بعد یا رات کو سورہ واقعہ. عورتیں پڑھے تو اور افضل ہے, اور اٹھتے بیٹھتے گھر کا ہر فرض سینکڑوں مرتبہ استغفار پڑھے. الحمدللہ رب العالمین, نستغفرک اللہم و نسألک السلام و العافیۃ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء. صلاتیوں میں ذریتی بنے ہوں، جن پریشانوں نے کہا ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، ان کے بیماران ہیں اللہ انہیں صحت شفا دے، ان کے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے روزگار و نوکری میں گھٹن ہے اللہ عزت اور وقار کا روزگار اور وسیع حلال روزی نصیب فرمائے، صلی اللہ تعالی.